اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بی عدد کل ذرت میات الف الف مرتین. سورہ نساء آیت نمبر 40.
ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنة یضاعفها ویؤتی من لدنه اجرا عظیما.
اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دونی کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے.
اچھا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنه اجرا عظیما. اللہ کہتا ہے میں ذرہ بھر کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، ظلم کسی سے نہیں کرتا، بلکہ اسے دگنا دیتا ہوں. اچھا، اب یہ جو ثواب ہمیں مل رہا ہے، پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کس بیس پہ مل رہا ہے، اس کی بیس کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ ثواب میں میری کمی نہیں کر رہا اور پھر مجھے دگنا دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو اس میں تمہاری نیت خالص ہونی چاہیے. اب وہ خالص نیت کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ ہمیں جانا ہے کہ وہ خالص نیت کیا، کیونکہ ساری دین کا دار و مدار خالص نیت پہ ہے. اگر ہماری نیت میں ملاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حج، عمرے، نمازیں، خیر خیرات، ہماری ساری کوششیں کو ضائع کر دے گا، بلکہ دھول کی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اڑا دوں گا. تو اب ہے اس میں اصل چیز کیا ہے، وہ ہے نیت. اور نیت کیا ہے، اللہ کی رضا خالص، اس میں کسی کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، خیر خیرات کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، مخلوق کو فائدہ پہنچا رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس کی تمہیں ایک ہی نیت ہونی چاہیے، وہ یہ کہ میں اس کے ذریعے سے اللہ کو پانا چاہ رہا ہوں، اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں، بس مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے. اب ہم ہی سوچیں، جب ہم یہ ہماری ایسی نیت ہے، ہماری نیت میں تو بہت ملاوٹ ہے. ہم تو ذرا سا بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ ہماری ثواب کی نیت ہو جاتی ہے، کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو وہ ہماری دنیاوی مفاد ہو جاتا ہے، حج و عمرے کر رہے ہیں تو وہ ہم دیکھا داکھی کر رہے ہیں، ثواب کمانے کے لیے کر رہے ہیں. کوئی کہیں بھی ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ بھائی بھائی یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میری اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اور اس کے ذریعے سے میں اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں، اور جو میں کر رہا ہوں اللہ کو پانے کے لیے کر رہا ہوں، دنیا کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے. کیوں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں چاہیے، مجھے تو ساری نعمتیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری نعمتیں میرے لیے بنائی ہیں، ساری میرے نعمتیں میرے لیے بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ تمام نعمتیں جو ہیں اس کا تعلق تقدیر سے ہے. تقدیر میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ مجھے ہر صورت ہر حال میں مل کے رہے گا. اب جب اور تقدیر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی مرضی، میری تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. اب مجھے کس سے مطلب ہے؟ مجھے مطلب ہے تدبیر سے، کہ یہ جو میں نے تمام دنیا کی نعمتیں مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہے، زبان دی ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، علم دیا ہے، حکمت دی ہے، دنیا کی دولت دی ہے، ان تمام کو میں اس طریقے سے استعمال کروں کہ اس کے بدلے میں مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ کا دیدار مل جائے. اگر میری یہ نیت ہے، جب تو ہمیں دیدار ملے گا، جب تو ہمیں اللہ کی رضا ملے گی. لیکن اگر ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں اور اس میں ملاوٹ ہے کسی قسم کی بھی، تو اللہ تعالیٰ وہ سب ضائع کر دے گا. اب ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے میرا رزق لکھا ہوا ہے، عمر میری لکھی ہوئی ہے، میری بیماری، دکھ، بیماری، تکلیفیں سب لکھی ہوئی ہیں، راحت، خوشی سب لکھی ہوئی ہے، جو میری تقدیر میں وہ مجھے مل کے رہے گا۔ تو اب جب میں اللہ پہ یقین لے آئی کہ اللہ نے میری تقدیر بنائی ہے، جو بھی بنائی ہے، جو کچھ لکھا ہے، وہ سب میرے لیے ٹھیک ہے، سب میں میرے لیے فائدہ ہے، سب میں میرے لیے حکمت ہے، وہ سب سے بڑا حکیم ہے، وہ مجھے پیدا کرنے والا ہے، وہ مجھے جانتا ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے جو لکھی ہے اور جو مجھے ملتا جائے گا میں اسے خوشی سے لیتی جاؤں گی، یہ نہیں سوچوں گی کہ یہ میری کمائی ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے، میں نے کوششیں کی ہیں، میرا شوہر لا رہا ہے، میرا باپ لا رہا ہے، میرا بھائی لا رہا ہے، مجھے دنیا والے دے رہے ہیں، نہیں، میرا اللہ دے رہا ہے۔ ہم اس طرح سوچتے ہیں، ہم اس طرح نہیں سوچتے، ہم دنیا کی طرف ہماری توجہ، یہ وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا کی طرف ہماری توجہ ہے، ہماری جب اللہ کی طرف توجہ ہو جائے گی اور اللہ ہی ہمارا مقصود زندگی، دیکھیں جو ہمارا مقصود زندگی ہے وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا اللہ ہے۔ تو اب مجھے اپنی زندگی، اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرا مقصود زندگی کیا ہے، میرا مقصود زندگی یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی راحتیں ہیں، تو میرا یہ اللہ ہے۔ لیکن اگر میرا مقصود زندگی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کی رضا ہے، تو پھر میں اس کوشش میں لگوں گی اور اس کو جاننے کی کوشش کروں گی۔ زندگی میری برباد ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، اور میں اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، سب اپنی پہچان کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے، اپنے دیدار کے لیے، اور میں نے اس کو سب کو دنیا میں لگا دیا ہے۔ اب اگر میں نے نیت، اگر میں سخی ہوں، حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک عالم کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں میں نے زندگی دی تھی، تمہیں ساری نعمتیں دی تھی، تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ، میں نے ساری زندگی مدرسوں میں، کتابوں میں، حدیثوں میں، فقہ میں، اس میں لگا دی، علم حاصل کرتا رہا، اور پھر میں نے مسجد میں مدرسے حاصل کر لی، اور پھر میں تبلیغ کرنے لگا۔ تو اللہ کہے گا تم نے یہ جو ساری کوششیں کی، یہ اس لیے کی کہ تمہاری نیت جو تھی نا، وہ یہ تھی کہ لوگ مجھے عالم کہیں، میری عزت کریں، مجھے مفتی کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اسے لے جاؤ دوزخ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ سخی کو لائے گا، سخی سے پوچھے گا سب کچھ دیا تھا، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تیرے لیے، تیرے نام سے یہ خرچ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم نے خرچ کیا، خوب سخاوت کی، لیکن تمہاری نیت کیا تھی؟ تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ میری عزت کریں، میرے آگے پیچھے پھریں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا لے جاؤ اسے دوزخ، اس سے دوزخ جلا بھڑکاؤ، یہ الفاظ ہیں، دوزخ بھڑکاؤ۔ پھر آئے گا شہید، شہید سے اللہ تعالیٰ کہے گا زندگی دی تھی، عمر دی تھی، ہر کچھ تمہیں دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری راہ میں قربانی دی، بچوں بچے میں سے رہ گئے، بیوہ رہ گئی، سب کچھ رہ گیا، دنیا کی ساری چیزیں لے گئی، میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا نہیں، تمہاری نیت یہ نہیں تھی، تمہاری نیت دنیا تھی، تم اس لیے شہید ہو گئے کہ تمہیں لوگ شہید کہیں، شہید کے لقب سے پکاریں، تمہاری عزت کریں۔ تو اللہ کہے گا فرشتوں سے کہا جاؤ اسے دوزخ کو بھڑکاؤ۔ اب یہ دیکھیں، علماء بھی آ گئے، سقی بھی آ گئے، شہید بھی آ گئے، لیکن سب کو اللہ کہہ رہا ہے ان سے دوزخ آلریڈی جل رہی ہوگی، لیکن ان کو ڈال کے اس دوزخ کو بھڑکایا جائے گا اور تیز کیا جائے گا۔ اب میں اسی اس میں مجھے اپنی نیت کو دیکھنا ہے کہ میری نیت کیا ہے۔ میں یہ جو دنیا کی تگ و دو میں لگی ہوئی ہوں، یہ میں نیکیاں کر رہی ہوں، نماز روزے کر رہی ہوں، حج عمرے کر رہی ہوں، یہ سب کچھ کر رہی ہوں، اس میں نیکی، میری نیت کیا ہے؟ اگر میری نیت ہے دنیا اور دنیا کے لوگ اور دنیا کو خوش کرنا، دنیا والوں کو خوش کرنا، دنیا سے فائدہ اٹھانا، اور اس پہ میں لیبل لگا رہی ہوں ثواب کا، تو اللہ کہے گا یہ تم نے منحفق، یہ تمہاری نیت خالص نہیں تھی، تمہاری یہ نیت نہیں تھی کہ تم مجھے پالو۔ میری رضا حاصل کر لو میرے دیا. اگر یہ نہیں ہے تو جاؤ عیش کرو, تمہارے سارے اعمال برباد ہو گئے. تو اس پہ اللہ کہہ رہا ہے, اب یہ دیکھیں ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ہوگا, نہیں صحیح کریں گے تو ہمارا حشر یہ ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے میں ان اللہ یظلم مثقال ذرہ, کسی کا ذرہ بھی کسی کے ذرہ بھر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. اگر نیت یہ ہو, اگر نیت دنیا ہے تو ہمیں اپنی نیت کو دیکھنا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ نیت خالص ہے کہ نہیں, اس میں کوئی نہ کوئی ملاوٹ ہے. اگر ملاوٹ ہے تو وہ ہمارے لیے دوزخ کا سبب بنے گی. پھر اللہ کہتا ہے اگر تمہاری نیت خالص ہوئی تو تم نے جو نیکیاں کی ہیں اس سے دگنی دوں گا, اتنی دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے, وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اب یہ سارا دار و مدار کیا ہوا, نیت پہ. تو اب ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں, لیبل لگا دیتے ہیں, اللہ کا اللہ کی ثواب ملے گا, ہم لیبل ثواب کا لگا دیتے ہیں, کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, لوگوں کو خوش کر رہے ہیں, اپنی نفس کو خوش کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو خوش کر رہے ہیں, اپنی شہرت چاہ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اگر ہیں تو ہمارے وہ جتنی ہم نے محنت کی ہے, تگودو کی ہے, حج عمرے کی ہے, وہ سب اللہ تعالیٰ ہم ضائع کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے,
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا.
تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں.
فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کہتا ہے وہ کیسی ہوگی امت کے وہ گواہ بنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ بنے. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان, میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤں. تو قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لاتا رہے گا جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ ان پر سب پہ گواہ ہوں گے. یہ ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے جو ہمیں قبول کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف علماؤں کی اور مفتیوں کی اور پیروں کی اور ان کی ذمہ داری ہے, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خود بعمل ہو کے اللہ کا راستہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے. سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے گا, اپنی اولاد سے شروع کرے گا, اپنی بیوی بچوں سے شروع کرے گا, اپنے چاروں طرف ادھر سے شروع کرے گا, لیکن سب سے پہلے اپنے پہ کرے گا. جب تک وہ خود بعمل نہیں ہوگا کوئی اس کی نہیں سنے گا. اس وقت کوئی ملا کی کوئی سنتا ہے؟ کوئی نہیں سنتا. علماء کو کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. اس وقت ہمارے اس میں مسلمانوں میں کیا افراتفری مچی ہوئی ہے؟ کیوں کہ ہم باعمل مسلمان نہیں ہیں. ہم جو عمل کر رہے ہیں, جو ہم اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں, وہ ہم دنیا کے مقصد کے تحت دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ میری آیتوں کو بیچ کے یہ فائدہ, دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لیتے ہیں. تو اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہر جگہ کے ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اور ہم پہ ذمہ داری ہے. ہم گواہ, اگر ایک گروپ ہے اس کا ایک لیڈر ہے, ایسے اس کو مثال سے ایسے کہیں گے, وہ اس کا جو لیڈر ہے وہ گواہ ہے اپنے گروپ پہ. ایسے نیک لوگ آتے رہیں گے, وہ گواہ ہوں گے اپنے اپنے علاقے, اپنے اپنے گروپوں کے, اپنی اپنی جگہ کے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنے بھی ہوں گے سب ان پہ گواہ ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آیت اکثر پڑھتے تھے. اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم گواہ ہوگے, مسلمان گواہ ہوگا اللہ پر کہ اللہ کا پیغام ہم نے اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیا. تو اب یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ علماء کا کام ہے, یہ مولویوں کا کام ہے, یہ کا کام ہے. نہیں, ہمیں سب کو کوشش کرنی ہے ہم کہ ہم اللہ کے کو جانیں, پہچانیں, قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور اپنے گھر والوں کو اور باہر والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں. اس وقت جو مسلمان کی حالت ہے اس سے دیکھ کے تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہو رہا. جو مسلمانوں کی حرکتیں ہیں اس وقت سب جگہ, اور جو مسلمان کا کردار ہے اس سے تو کوئی متاثر نہیں ہو رہا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم وہ کر ہی نہیں رہے, ہم دین کو اپنا بیچ رہے ہیں, ہم دین سے وقتی مفاد حاصل کر رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں, اور پھر جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم کر نہیں رہے. زبان سے تو ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن ہم اللہ کو تو جانتے نہیں ہیں, صرف زبانی طوطا ہیں. عمل ہمارا بالکل خلاف ہے. ہم نماز کی تلقین کر رہے ہیں, خود ہماری نماز کو دیکھ لو. ہم حج عمرے کی تلقین کر رہے ہیں, خود ہمارے حج عمرے دیکھ لو. ہم تو جانتے ہی نہیں, ہم تو ایک رسمی ہم مسلمان رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم میرے اس کے گواہ ہو, میرے دین کے. اس کو تمہیں باعمل ہونا ہوگا. میں تم سے تمہارے جو جیسے ایک بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے, اس کا جو چرواہا ہوتا ہے وہ اس کا گواہ ہے بکریوں کا, وہ اس کو تربیت کرنے والا ہے, اس کا سب خیال رکھنے والا ہے. اسی طرح ان مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کا ایک سربراہ ہوگا, وہ اپنی جماعت کا گواہ ہوگا کہ ہاں اس نے اس اپنے عمل سے, اپنے اخلاق سے اور اپنے زبان سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا.
اس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی, کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے.
اب یہ دیکھیں, یہ یوم اذن یود الذین کفروا واصحاب الرسول, اللہ کہتا ہے اس دن یہ لوگ تمنا کریں گے, کافر یعنی قرآن سے انکار کرنے والا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا کیا ارمان کرے گا؟ لو تو سب و بہم الارض, کہ مجھے مٹی میں ملا دیا جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا, لیکن وہ کوئی بات اللہ سے ہم نہیں چھپا سکتے. یعنی اب یہ زندگی جو ہے یہ قیمتی ہے, یہ جو دنیا ہے یہ قیمتی ہے, اس سے مجھے زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے, اس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے. تو فائدہ تو صحیح معنوں میں جو فائدہ ہے وہ آخرت کا ہے. اگر میری نظر میں آخرت نہیں ہے, میری نظر میں اپنے کام کے انجام کا سوچنا نہیں ہے کہ وہ اس انجام کیا ہوگا, اس کا انجام کا مطلب آخرت, اگر اس کا میں اس کو سامنے رکھ کے عمل نہیں کر رہی تو میں اپنا بے انتہا نقصان کر رہی ہوں, میں اپنے پہ ظلم کر رہی ہوں. اور پھر میں اس دن یہ تمنا کروں گی جب میں وہاں پہنچوں گی کہ جو میرے سامنے آ جائے گا میرا سب کچھ, کہ میں جو کچھ میں نے کیا, میری زبان بند ہو جائے گی, میرے ہاتھ بولیں گے, میری آنکھیں بولیں گی, میرے کان بولیں گے, میرے ہاتھ پیر یہاں تک کہ کھال تک بولے گی, یہاں تک کہ وہ زمین جہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ زمین بھی گواہی دے گا, ہر چیز گواہی دے گی, لیکن میں اپنے اوپر گواہی نہیں دے سکوں گی. اور اللہ سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے, اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے. تو اب یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے ذہن کو, اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہے بار بار کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے سن رہا ہے. مجھے جانا ہے اللہ کے پاس, مجھے ایک ایک چیز کا اللہ کے آگے جواب دینا ہے. یہ زندگی فالتو نہیں ہے, فضول نہیں ہے, بیکار نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جسم میں جو نعمتیں دی ہیں وہ بھی بیکار نہیں ہیں, اس کا بھی ہم سے اللہ حساب لے گا کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ میرے ہر چیز کا حساب لے گا, اور جو کچھ میں کر رہی ہوں آگے بھیج رہی ہوں اس کا بھی حساب لیا جائے گا. تو اللہ تو جب میرے ذہن یہ پختہ ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے سن رہا ہے, اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, آخر مرنے کے بعد اللہ کے پاس جاؤں گی, جواب دوں گی, تو میں محتاط ہو جاؤں گی. لیکن میں تو اس طرف جاتی ہی نہیں ہوں, میں تو ہر وقت دنیا کے متعلق سوچتی رہتی ہوں کہ یہ کیسے ہوگا, کیسے دولت کماؤں گی, کیسے شادی میں کیسے کپڑے بنانے, اس میں کیسے کپڑے بنانے, کیسا زیور بنانا ہے, کیسے دوسروں کا مقابلہ کرنا ہے, کیسے اپنی شان دکھانی ہے, یہ اس میں ہم پڑے ہوئے. حالانکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی, یہ زندگی صرف اللہ کو پانے کے لیے ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے. جب کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہے, مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی ہے, ہر کائنات کی ہر چیز اپنے مقصد کو جانتی ہے, اس کے مطابق اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بیکار پیدا کیا ہے, بے مقصد پیدا کیا ہے؟ نہیں, مجھے میری پیدائش کا مقصد عظیم ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے عظیم پیدا کیا ہے. میں تو جانتی نہیں اپنے کو, میں تو یہ جانتی ہوں کہ میں لڑکی ہوں, میں جوان ہوں, میں خوبصورت ہوں, میں بدصورت ہوں, یہ میرا شوہر ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میرے بچے ہیں, یہ ہے, بس اس سے آگے میں کہیں نہیں جا رہی. میں اپنے متعلق تو سوچ ہی نہیں رہی ہوں کہ میں کون ہوں, کیوں آئی ہوں, مقصد کیا ہے, میں کیا کر رہی ہوں, میرے یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, اور میں کہاں جاؤں گی, یہ میں نے کبھی سوچا نہیں سوچا. تو مجھے تو ہر وقت 24 گھنٹے اسی ادھیڑ بن میں رکھنا چاہیے. میں دنیا کے ادھیڑ بن میں لگی ہوئی ہوں, مجھے تو اللہ کے متعلق سوچنا چاہیے, کیونکہ اس نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے, اپنا خلیفہ بنایا ہے, اپنا دوست بنایا ہے. تو اب سچ صحیح معنوں میں اگر پوچھا جائے تو کیا ہم اللہ کے خلیفہ ہیں, کیا ہم اللہ کے دوست ہیں؟ نہیں, ہم تو شیطان کے خلیفہ ہیں اور شیطان کے دوست ہیں. لیکن اب بھی وقت ہے, موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے, سانسیں میرے باقی ہیں, مجھے اس سے فوراً فائدہ اٹھانا ہے. بغیر ادھر ادھر دیکھے ہوئے, لوگوں کو دیکھے ہوئے, مجھے پورا فوکس لگانا ہے اللہ کی طرف, اور اللہ کی تلاش میں لگ جانا ہے کہ کہاں میں اللہ کو پاؤں گی, کدھر, کیسے, کس طریقے سے میں اللہ کا قرب حاصل کروں گی, کس طریقے سے میں اللہ کے رنگ میں رنگوں, کیسے میں اللہ کو دوست بناؤں گی, کیسے میں اللہ کی خلیفہ بنوں گی. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے سمجھ کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے,
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفواً غفوراً.
اے ایمان والو, نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو, اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں, یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا, یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا, تو پاک مٹی سے تیمم کرو, تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو, بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے.
اب اسلام کا اولین رکوع جو اہم ہے, اور اس کے متعلق پوچھا جائے گا باقاعدہ, یہ بیس ہے اسلام کی, دین اسلام کو سمجھنے کی یہ بیس ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. یہ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے مومنوں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. اب ہر قسم کا نشہ, اس میں نسوار کا نشہ بھی شامل ہے, اس میں ہر قسم کا نشہ اس میں شامل ہے. اچھا, حتی تعلم لا تقول ولا جنب. کیوں؟ کہ جب نشے میں ہوگے تو تمہیں پتہ نہیں کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. اور پھر ولا جنوبن, اور ناپاکی کی حالت میں الا بیری سویلی حتی تخت سیلو, یہاں تک کہ تم میں نہانے کی نہا نہ لو, پاک نہ ہو جاؤ. وَإِن كُنْتُم مَرَضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم وَمِنَ الْغَائِطِ, اور اگر تم سفر میں ہو, مریض ہو, اور تم غسل خانے باتھ روم سے ہو کے آئے ہو, لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ, یا عورت کے پاس سے آئے ہو, فَلَمْ تَجِدُوا, تمہیں پانی نہیں ملے. ان تمام حالتوں میں پانی نہیں ملے, ما ام فتم یم ممو سیدن طیبن فم سہو بے وجوہ کم بے دیکم. اللہ کہہ رہا ہے نماز قضا نہیں کرنے, تم تہمم کرو گے اپنے چہرے کا اور ہاتھوں کا. ان اللہ کانا عفواً غفورا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. دیکھیں اب اس نماز کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہم بازار میں ہوتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں, شادیوں میں ہوتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں, تقریب میں ہوتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں, مرد بھی چھوڑ رہے ہیں عورتیں بھی چھوڑ رہی ہیں. کسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا. عورتیں نماز نہیں, بازار گھر جا کے وضو کریں گے پھر نماز پڑھیں گے, یہ وضو کریں گے پھر نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ نماز تو تمہیں چھوڑنی نہیں کسی حالت میں, تو ہم اپنے کو ہر وقت وضو میں کیوں نہیں رکھیں جو ہماری نماز قضا نہ ہو. تو ان تمام صورتوں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز کو تم نہیں چھوڑو گے, نماز تمہیں پڑھنی ہے. اور نماز کا پورا نظام اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نماز ہے کیا چیز, ہمیں جاننا ہوگا کہ نماز اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کیوں فرض کی. نماز فرض کی گئی معراج میں. آپ کو معلوم ہے پہلے زمانے میں پیغمبروں پہ کتنی کتنی نمازیں, 50-50, 60-60 پتہ نہیں کتنی کتنی نمازیں ہوتی تھیں. ہمیں 50 نمازیں کو ہوا تھا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار 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 حضور سے کو بھجوا کے 5 نمازیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ میں نے جو ایک دفعہ کہہ دیا اس کو میں بدلتا نہیں, یہ 5 نمازیں ہیں, لیکن 50 نمازوں کا تمہیں ثواب ملے گا. اب ویسی نماز پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا نا. اب جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی سے, بے شرمی سے, برائی سے روکتی ہے. اب آپ دیکھ لیں ہماری, ہمیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے ہم دور ہو جائیں اور ہم سمجھیں. تو نماز کا ایک پورا نظام ہے, آپ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ نماز ہے کیا چیز, اس کا مقصد کیا ہے, اس کی کیسے ادائیگی کرنی ہے, کس نیت سے پڑھنی ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایک ایک آیت کو سمجھنے کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.